السلام عليكم. نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له. وأشهد أن سيدنا ونبينا ومولانا محمدا عبده ورسوله. بلغ الرسالة وأدى الأمانة ونصح الأمة. فصلوات الله وسلامه عليه وعلى آله وأصحابه إلى يوم القيامة. أما بعد، أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها النبي إنا أرسلناك شاهدا ومبشرا ونذيرا وداعيا إلى الله بإذنه وسراجا منيرا وبشر المؤمنين بأن لهم من الله فضلا كبيرا. ولا تطع الكافرين والمنافقين ودع أذاهم وتوكل على الله وكفى بالله وكيلا. وقال الله تبارك وتعالى: إن الله وملائكته يصلون على النبي، يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. بزرگان محترم، اللہ تبارک و تعالی نے اس امت پر بڑے انعامات فرمائے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اس امت پر اللہ پاک کا بڑا احسان ہے. ان بے شمار احسانات میں سے یہ بھی ہے کہ اس امت کو پوری دنیا کی قیادت کے لیے، سرداری کے لیے، رہبری کے لیے، راستہ بتانے کے لیے اللہ پاک نے مقرر فرمایا، چن لیا کہ اس امت کا ذمہ ہے کہ قیامت تک آنے والی انسانیت کو وہ راستہ بتائے. جس کو راستہ بتانے کے لیے چنا جاتا ہے اس کا بہت بڑا مقام ہوتا ہے، بہت بڑا مقام ہوتا ہے. اور اس امت کو اللہ تبارک و تعالی نے اپنی عبادت اور اپنی اطاعت و بندگی کے لیے چنا ہے، یہ اس کی خصوصیت. اس کا خاص مقصد یہ ہے کہ یہ اللہ پاک کی اطاعت و عبادت میں لگی رہے اور انسانیت کو اللہ پاک کی اطاعت و عبادت کی طرف لائے. اصل یہ ہے کہ اللہ نے اس دنیا کو امتحان کے لیے بنایا، تو اس میں بہت سی چیزیں آتی رہیں گی، نئی نئی چیزیں پیدا ہوتی رہیں گی، دنیا اپنی زیب و زینت کو اگلتی رہے گی، بے شمار اٹریکٹیو چیزیں وجود میں آتی رہیں گی، جس سے یہ انسان بہکتا رہے گا اللہ تعالی سے اور غافل ہوتا رہے گا اس مقصد سے جس کے لیے اس کو اللہ نے پیدا فرمایا اور دنیا میں بھیجا ہے. اور جیسے جیسے قیامت قریب ہوگی یہ اتنا زیادہ ہوتا جائے گا، کیونکہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تشریف آوری کے بعد میں آپ کو آخری نبی بنایا گیا، آپ خاتم النبیین ہیں، آپ کے بعد کوئی نبی نہیں. تو اب زمین میں جو خصوصیات ہیں، اس دنیا میں جو کمالات اللہ تبارک و تعالیٰ کے ظاہر ہونے والے ہیں، سب دکھائے جائیں گے، سب باہر آئیں گے. جب یہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے جو ودیات رکھی ہیں، نعمتیں اور خصوصیتیں اور کمالات اور خوبیاں، یہ باہر آئیں گی تو دنیا جو ہے وہ ایک دم چمک دمک کا بازار ہو جائے گی، رونق اور بہجت اس میں آ جائے گی. انا جعلنا ما علی الارض زینتا لہا، اس کی زینت بن جائے گی. اور پھر آدمیوں کے لیے آزمائش کا مرحلہ آ جائے گا، لوگ ابتلا میں آ جائیں گے، امتحان میں آ جائیں گے کہ ادھر جائیں یا ادھر جائیں. اگر اللہ کو، اللہ کے رسول کو پکڑتے ہیں تو دنیا کے مزے چھوٹتے ہیں، دنیا کے مزوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ اللہ کے رسول چھوٹتے ہیں، اس میں آ جائیں گے لوگ. تو یہ تو اللہ کی حکمت سے طے ہے کہ دنیا اپنی رونق کو، اپنی بہجت کو ظاہر کرے گی، اور بہت ہوگا، یہ بہت زیادہ ہوگی. ابھی جو ہم ترقیات دیکھ رہے ہیں، پتہ نہیں اللہ پاک کو اور اس کے آگے کتنی دکھانی ہے اور کیا کیا چیزیں، کیا کیا شکلیں سامنے آنی ہیں. ان سب میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے امت مسلمہ کو جس مقصد کے لیے رکھا ہوا ہے وہ یہ ہے کہ تم اس میں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرتے رہو اور اللہ کی بندگی خود بھی کرتے رہو ان حالات میں، ان حالات میں خود بھی بندگی کرتے رہنا اور لوگوں کو بندگی کی طرف بلانا، یہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کا خاص مشن تھا اور آپ کو یہ چیز پہلے دن سے دی گئی. اور یہ دو بنیادیں ایسی ہیں کہ مغلوبیت میں بھی انہی سے اسٹارٹنگ کی گئی، انہی سے اسٹارٹ کیا گیا معاملے کو. جب آدمی مغلوب ہو، کوئی اس کی پوزیشن نہیں ہے، کوئی حیثیت نہیں ہے، کچھ نہیں کر سکتا، اس کے پاس حکومت نہیں ہے، اس کے پاس زمین نہیں ہے، اس کے پاس دولت نہیں ہے، اس کے پاس وجاہت نہیں ہے، عہدے نہیں ہیں، تو وہ کیا کرے؟ مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں ہے تو وہ کیا کریں؟ سیدھی سی بات ہے کہ جب مسلمانوں کے پاس کچھ بھی نہیں تھا تو انہوں نے کیا کیا تھا؟ دو کام کیے تھے، یہ کہ دنیا میں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا. عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے جو ماننے والے تھے ان کو ایک غلط فہمی ہو گئی تھی، وہ یہ کہ اللہ کی طرف متوجہ کرنے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے، اور متوجہ ہونے کے لیے دنیا کو چھوڑنا ضروری ہے. کہ اگر آسمان کی بادشاہت میں حصہ لینا چاہتے ہو اور آسمان والے کے پاس خوشنودی چاہتے ہو تو دنیا سے اپنا کوئی تعلق مت رکھو. ورحبانیت علی بتداؤہا ما کتبناہا علیہم. اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ انہوں نے کہا کہ بھئی اگر آپ روحانیت میں ترقی کرنی ہے تو مادیت کو چھوڑو، بیوی بچوں سے دور رہو، مزوں سے دور رہو، شادی بیاہ سے دور رہو، نن بن جاؤ، سنیاسی بن جاؤ. ظاہر ہے کہ یہ نیچر کے خلاف ہے، یہ آدمی سے ہونے والی بات نہیں ہے، تو فرشتہ ہی کر سکتا ہے کام. تو اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ اس کا نتیجہ یہ ہوا کہ مذہب کے نام پہ بدتمیزی بے حیائی عام ہو گئی. مذہب سے جو اڈے جو ہے نا عبادت گاہوں کے ہیں، وہی اڈے فحش گاہوں کے بھی ہیں، بن گئے، زمانے قدیم سے بن گئے. ایک دوسری بات برائی کی کیا ہو گئی، وہ یہ ہے کہ دنیا والوں نے یہ سمجھا کہ مذہب کو ساتھ لے کے نہیں چلا جا سکتا، اس واسطے ریلیجن اور پالیٹکس الگ الگ کر دیے گئے، دو چیزیں الگ الگ ہیں. مذہب الگ ہے، سیاست الگ ہے، اس کو اس سے مت جوڑو، مذہب کو عبادت گاہ تک مناسب رکھو، کیونکہ اس کی تعلیم یہ ہے کہ وہ اس کے ساتھ میں جڑ ہی نہیں سکتا، اس کو چھوڑنا پڑتا ہے، اور چھوڑیں کیسا؟ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ساری چیزوں کی اصلاح فرمائی تو اس بات کی بھی اصلاح فرمائی. سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے مخلوق کو خالق کی طرف متوجہ کرنے کا طریقہ یہ نہیں بتایا کہ دنیا کو چھوڑو، بلکہ یہ بتایا کہ جس دنیا، جو دنیا ان کو ملتی رہے اس میں خالق کے تعلق کی نوعیت کیا ہے وہ پہچانو. خوب اللہ نے دنیا دی ہے تو خوب دنیا کے ساتھ میں بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، کچھ بھی نہیں دی ہے اس کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، تھوڑی دی ہے تو اس کے ساتھ بھی اللہ کو راضی کیا جا سکتا ہے، ترقی ہے تو ترقیات کے ساتھ میں بھی اللہ سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے، تنزل ہے، انحطاط ہے تو اس کے ساتھ میں بھی اللہ سے تعلق قائم کیا جا سکتا ہے. اس لیے جیسے جیسے دنیا ترقی کرے گی ویسے ویسے اس امت مسلمہ کا فریضہ بڑھتا چلا جائے گا کہ اسی حالت میں لوگوں کو اللہ کی طرف متوجہ کرنا، یہ اس امت کا فریضہ ہے. اور یہ اس وقت تک ممکن نہیں ہے جب خود امت متوجہ اللہ کی طرف نہ ہو، اس میں عبادت و بندگی نہ ہو. یہ ہمارا فریضہ ہے میرے دوست. آپ حیرت کریں گے کہ ایسے موقعوں پر جبکہ اس کا کوئی تذکرہ نہیں ہونا چاہیے، ایسے اس ٹاپک پہ بات نہیں آنی چاہیے، وہاں پر بھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی بات کا ذکر فرمایا ہے. ایک مثال عرض کرتا ہوں میں، جنگ بدر میں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم 313 صحابہ کے ساتھ ہیں، بے یار و مدد، یعنی ساتھ میں سامان کچھ بھی نہیں ہے، غیر مسلح ہیں، کوئی جنگ کی تیاری سے گئے ہوئے نہیں ہیں. 1000 انسانوں کے ساتھ میں جو جنگ کی تیاری سے آئے، مسلح آئے، سامان سے لیس ہو کر آئے، پورا امنیشن اس زمانے کا ان کے پاس میں تھا، اس کے ساتھ آئے، 1000 سے ٹکراؤ ہو گیا. حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم دعا فرما رہے ہیں، آپ صلی اللہ علیہ وسلم رات تمام دعا کرتے رہے اور سجدے میں رہے اور بے پناہ روتے رہے اور آپ کی ہچکیاں بن گئی، اور ایسی الحاح کے ساتھ اور ایسی عاجزی کے ساتھ اور ایسے توقع کے ساتھ آپ نے دعا مانگی کہ صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ بازو کھڑے ہوئے تھے، انہوں نے حضور کی کمر پکڑ کے اٹھا لی کہ بس کرو آپ. حضرت ابو بکر کو برداشت نہیں ہوا، کہا کہ یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ ایسی دعا پھر بھی باقی رہ جائے قبول ہونے سے. انہوں نے کہا بس کرو آپ، ہو گیا، جو آپ کو مانگنا تھا آپ نے مانگ لیا، یہ ہو ہی نہیں سکتا کہ اس کے خلاف ہو، بس کیجیے آپ. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کمر پکڑ کے اٹھا لیا سجدے میں سے. حضرت ابو بکر صدیق جو ہے حضور کی بے چینی کو برداشت نہیں کر سکے. اس موقع پر حضور صلی اللہ علیہ وسلم جو دعا میں فرما رہے تھے وہ یہ کہ اللہم ان تہلک ہذہ العصابہ لن تعبد ابدا. یا اللہ اگر یہ اس وقت یہ 313 چلے گئے، مر گئے، برباد ہو گئے، ہلاک ہو گئے، شہید ہو گئے، تو کبھی بھی آپ کی عبادت نہیں کی جائے گی پھر زمین پر. یہ 313 کی اس محنت سے تیار کی، یہ بیج ہے ہدایت کا، یہ ہدایت کے جڑیں ہیں، یہ گویا ذرائع ہیں جو پوری دنیا میں ہدایت کے لیے تیار کیے گئے ہیں. اگر یہ نہیں رہیں گے تو پھر قیامت تک ہدایت کا سلسلہ اور عبادت کا سلسلہ نہیں رہے گا. تو اس موقع پر بھی حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے جو بات فرمائی وہ یہ ہے کہ صحابہ کرام کا جو اصل مقصد ہے وہ ظاہر کیا گیا، اس امت کو تیار کیے جانے کا جو مقصد ہے وہ بتایا گیا، وہ یہ اللہ پاک کی عبادت و بندگی. اس موقع پر حضور یہ فرما رہے ہیں کہ قیامت تک کے واسطے آپ کی اطاعت و بندگی جن لوگوں کے ساتھ میں ہیں وہ پورا کا پورا مجموعہ اس وقت یہاں پر ہے، اگر ان لوگوں کے یہ نہیں رہے اس وقت میں تو پھر اس کے بعد یہ سلسلہ ختم ہو جائے گا. اور آپ کی یہ دعا بعد میں حرف بحرف ثابت ہوئی کہ انہوں نے کیسے مشرق و مغرب اور شمال و جنوب میں اللہ تبارک و تعالیٰ کے دین کو پھیلایا اور عبادت کو عام کر دیا، اللہ کی عبادت و بندگی کو. اس امت کی ذمہ داری ہے کہ جس ملک میں ہو، جہاں ہو، جس کنڈیشن میں ہو، جن حالات میں ہو، بندگی سیکھ لینا چاہیے اللہ پاک کی بندگی، اللہ کے ساتھ تعلق، اللہ کے نبی کے ساتھ میں تعلق. اور نہیں کچھ چاہیے، بہت پیسے نہیں چاہیے، دولت نہیں چاہیے، حکومت نہیں چاہیے، وزارت نہیں چاہیے، حسین حسین عورتیں نہیں چاہیے، ان چیزوں سے، یہ چیزیں دنیا میں یہ چیزوں کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے انتہائی ٹیمپرری اور غیر یقینی بنایا ہے، اس کی کوئی اہمیت نہیں ہے، خواب ہے، خواب ہے، جو کچھ کو دیکھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ، خواب تھا جو کچھ کے دیکھا جو سنا افسانہ تھا. خواب ابھی ہماری جو زندگی گزر گئی وہ کیا ہے ہمارے لیے؟ خواب ہے. بڑے بڑے مزے گزرے وہ بھی خواب، اور بڑی بڑی تکلیفیں گزری وہ بھی خواب، چند دن اور گزر جائیں گے تو پوری لائف خواب، پوری زندگی خواب ہو جائے، کچھ حقیقت نہیں ہے اس کی، نہ یہاں مزے کی کوئی حقیقت ہے، نہ عزت کی کوئی حقیقت ہے، نہ دولت کی کوئی حقیقت ہے، نہ حکومت کی کوئی حقیقت، ان چیزوں کی حقیقت نہیں ہے، بالکل غیر یقینی چیز ہی ہے. اصل جو چیز ہے وہ یہ ہے کہ ہم کو اللہ کی معرفت مل جائے اور ان کی بندگی ہو جائے، مرنے سے پہلے ان کی بندگی سے وہ خوش ہو جائیں، اور حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معرفت آدمی کو ہو جائے، ان کی عظمت پہچان لے آدمی، ان کے مقام کو پہچان لے آدمی، ان کی محبت کو جان لے آدمی، اور ان کی اطاعت کر لے، کچھ نہ کرے ان کی اطاعت کر لے بس، اور مخلوق کو اس کی طرف متوجہ کر دے، ان کو بتا دے کہ دیکھو کامیابی کا راستہ یا ادھر آ جاؤ، اللہ نے تمہیں سب کچھ دیا ہے، ٹھیک ہے اس کو یوز کرو، اللہ پاک کے شکرانے کے ساتھ یوز کرو، اس میں اللہ کا حق پہچانو، اس میں نبی کا حق پہچانو. دنیا کو چھڑایا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، دنیا کی ترقی کو روکا نہیں حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، اس میں خدا کو بھولنے کو منع کیا، اس میں اپنا اللہ کا حق بھولنے کو منع فرمایا، اس میں آخرت سے محروم ہونے کو منع فرمایا ہے. اس لیے میرے اور آپ کا فریضہ کیا ہے؟ جہاں ہوں، جس حالت میں ہوں، جس کنڈیشن میں ہوں، جاب چل رہا ہو، جاب لیٹ ہو چکے ہوں، لوگوں کی طرف سے عزت ہو، یا لوگ ہماری بے عزتی کر رہے ہوں، یا جناب پریشانیاں آئی ہوئی ہوں، یا خوشیاں مل رہی ہوں، شادیاں ہو رہی ہوں، نوکریاں مل رہی ہوں، گھروں میں اولادیں ہو رہی ہوں، یا ایک طلاقیں ہو رہی ہوں، اولاد مر رہی ہوں، کچھ بھی ہوتا رہے، دنیا میں کنڈیشن مختلف آتے رہیں گے، اب اللہ پاک کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرنا اور سرکار دو عالم حضرت محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ اپنے تعلق کو صحیح کرنا ہے. اب جتنا کوئی آدمی حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے وابستہ رہے گا اتنا زیادہ روحانی ترقی کرے گا، اور اتنا اللہ تعالیٰ کی طرف اس کا رخ صحیح ہوتا چلا جائے گا. اللہ تعالیٰ نے سرکار کو بڑا مقام دیا ہے، بڑی عزت عطا فرمائی ہے، بہت مقام بلند عطا، پوری دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا جس میں حضور کا نام نہیں لیا جاتا، پوری دنیا میں کوئی سیکنڈ ایسا نہیں گزرتا، 24 گھنٹے اذان چلتی رہتی ہے، جس حساب سے کہ آج یہاں ظہر ہے تو کسی جگہ پر عصر ہے، کسی جگہ پر مغرب ہے، کسی جگہ پر عشاء ہے، کسی جگہ پر فجر ہے، اور ہر منٹ 2 منٹ کے بعد میں سلسلہ برابر، یعنی برابر کنٹینیو یہ سلسلہ ہے، اور ہر اذان کے ساتھ اشہد ان لا الہ الا اللہ ہے، اور ہر اشہد ان لا الہ الا اللہ کے ساتھ اشہد ان محمد رسول اللہ، اپنے نام کے ساتھ اللہ نے سرکار کے نام کو جوڑ دیا، اور اپنے نام کے ساتھ میں سرکار کے نام کو عرش کے پیشانی پہ لکھ دیا. عرش کیا ہے؟ جہاں سے کائنات اسٹارٹ ہوتی ہے، یونیورسل جہاں سے شروع ہوتا ہے اس کو عرش کہتے ہیں. اللہ تبارک و تعالیٰ نے عرش کے پیشانی پر، کائنات کے سائن بورڈ پر، یونیورسل کے سائن بورڈ پر اللہ پاک نے بتا دیا کہ یہ اس یونیورسل کا تعلق کس سے ہے، ایک اللہ سے ہے، اور ایک اللہ کے حبیب حضرت محمد الرسول اللہ سے صلی اللہ علیہ وسلم. امت کا کام کیا ہے؟ امت کا کام یہ ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی عظمت و محبت کو پہچانے، اور آپ کے جو تعلقات ہیں، ان کے جو تقاضے ہیں، اس کو پورا کرے، ان سے جڑا ہوا رہے، ان سے لگا ہوا رہے. فرش والے تیری رفات کا حلو کیا جانے، خسروا عرش پہ اڑتا ہے پھریرا تیرا. اللہ پاک نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کا بڑا مرتبہ بنایا. مفتی شفیع صاحب رحمۃ اللہ نے ایک روایت لکھی ہے کہ جس وقت حضرت آدم علیہ السلام کے ساتھ حضرت حوا کی تخلیق ہوئی, ان کی پسلی سے حضرت حوا کو پیدا کیا گیا, اور ظاہر ہے کہ ایسا تو نہیں پیدا ہوا کہ چھوٹی بچی تھی پھر بڑی ہوئی, جیسے آدم علیہ السلام ایک دم بھلے چنگے بڑے پیدا کیے گئے, حضرت حوا بھی ایسے ہی پیدا کر دی گئی, سلسلے وار نہیں ہوا معاملہ, بلکہ ایک دم بڑے ہو کے پیدا کیے گئے. اور جب پیدا ہوئے تو بحیثیت نسوان ہونے کے, اپنا جوڑا ہونے کے, اپنا کپل ہونے کے حضرت آدم علیہ السلام ادھر متوجہ ہوئے, اس کی اعلان ہوا ان کی طرف. اللہ تبارک و تعالیٰ فرمایا کہ دین نکاح باقی ہے, تھوڑا سا مہر ادا کرنا باقی ہے اس کا, ابھی تم مت جاؤ ان کے پاس میں. اب وہ جنت میں کیا چیز کی کمی ہے جس کا مہر دینا ہے؟ وہاں تو مرد کے لیے ہو یا عورت کے لیے ہو, جنتی عورت ہو یا جنتی مرد ہو, وہاں تو کسی چیز کی کمی نہیں, تو مہر کہے گا دینا ہے. فرمایا مہر یہ ہے کہ 20 مرتبہ محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر درود و سلام بھیجو, اس کے بعد میں تم کو اجازت ہے کہ تم دونوں مل سکتے ہو. اب اندازہ لگائیے کہ سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ پاک نے کیا مقام عطا فرمایا, ایسی عظمت عطا فرمائیے. جب جبکہ ابھی جنت کے اندر ایک کپل وجود میں آیا ہے, پہلا انسان وجود میں آیا ہے, اللہ نے بتا دیا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا کیا مقام ہے. اس لیے اللہ تعالیٰ نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو جڑے رہنے کی بہت سی تدبیریں بتائی ہیں کہ تم جڑے رہو اپنے پیارے نبی سے, اپنا تعلق ان کے ساتھ میں قائم رکھو, ان کو یاد رکھو. ان بہت سی صورتوں میں سے ایک صورت ہے درود شریف کی کثرت. چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے صبح شام درود شریف پڑھا کرو, آپ کو صلاۃ السلام بھیجا کرو. اللہ نے قرآن پاک میں ارشاد فرمایا ان اللہ و ملائکتہ یصلون علی النبی, بے شک اللہ اور اس کے فرشتے نبی پر صلات بھیجتے ہیں. اب اندازہ لگائیے کہ اور کام جو ہیں ان کاموں میں یہ خاص اصول اختیار نہیں کیا, محبت والا, چاہت والا. اب سارے لوگ اللہ کے لیے سب کچھ کرتے ہیں, اب اللہ کہہ رہا ہے کہ میں بھی ایک کام کر رہا ہوں, آؤ تم بھی ایک کام کرو. اسٹائل ہی بدل گیا کام کا. بھائی ہم نماز پڑھ رہے ہیں اللہ کے لیے, روزہ رکھ رہے ہیں اللہ کے لیے, زکات دے رہے ہیں اللہ کو راضی کرنے کے, اللہ کی بندگی کے لیے, تو اللہ ہمارے ساتھ تھوڑی نماز, ہم نماز پڑھ رہے ہیں تو وہ بھی نماز پڑھ رہے ہیں, ہم روزہ رکھ رہے ہیں تو وہ بھی روزہ رکھ رہے ہیں, کہیں ایسا ہوتا ہے؟ ایسا کہیں بھی نہیں ہوتا. لیکن اپنے حبیب کے تعلق کو بتانے کے واسطے اور تمہارا ان کے ساتھ میں جڑا رہنا کتنا ضروری ہے, کتنا امپورٹنٹ ہے, اس کو ظاہر کرنے کے لیے فرما رہے ہیں یہ کام میں بھی کر رہا ہوں تم بھی کرو. اپنے ساتھ میں لگا لیا اور فرشتوں کے ساتھ میں لگا لیا کہ فرشتے بھی یہ سب کرتے رہتے ہیں. سب فرشتوں کو پتا ہے کہ کائنات کس کے دم سم پر اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے, کس کی برکت سے اللہ پاک نے رکھی ہوئی ہے. محبوب کا محبوب محبوب ہوتا ہے. اگر آپ یہ چاہتے ہیں کہ آپ اپنے دوست کی محبت کو خرید لیں, لے لیں کہ آپ کا دوست آپ کو چاہنے لگے, آپ اس کے بچے سے چمکار کریں, پتا چلے گا آپ کو کہ وہ آپ سے بھی کتنی محبت کرنے لگے گا. جب آپ گھر جائیں اس کے لیے بڑا بخش چاہے نہ لائیں, اس کے بیٹے کے لیے آپ کینڈی لے کے جائیں, پھر دیکھیے آپ اس کے دل میں آپ کی محبت کتنی آتی ہے, بہت محبت آ جاتی ہے. ارے بھائی یہ تو ہمارا بڑا خیال رکھتا ہے اس کے, یعنی میرا جو محبوب ہے, میرا جو لخت جگر ہے, میرا جو جگر کا ٹکڑا ہے, یہ اس کو پسند کرتا ہے, لازمن یہ ہے کہ اس کے دل میں میری محبت. اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس امت کو جوڑ دیا تاکہ یہ امت اللہ سے جڑی ہوئی رہے. مقصد اصلی تو اللہ سے جڑنا ہے, اور اللہ نے اسی لیے سرکار کی یہ شان بنائی کہ ان سے جڑنا ان کے لیے بہت آسان ہے. وہ تو لطیف ہیں, وہ وراء الورا ہیں, وہ غیب میں ہیں, وہ غیب الغیب میں ہیں, ان کو دیکھ نہیں سکتے, ان کو پکڑ کے محسوس نہیں, فیل نہیں کر سکتے, چھو نہیں سکتے, ان سے بات نہیں کر سکتے. اللہ سے کیا ہو سکتا ہے؟ نہ دیکھے جا سکتے, نہ پکڑے جا سکتے, نہ بات کی جا سکتی. اب ان سے ربط کی صورت کیا ہے؟ اس کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سرکار کو رکھا ہوا ہے, یہ ان سے جوڑو, تم دونوں ہم سے جڑے ہوئے ہیں. اس لیے اللہ نے کیا فرمایا کہ بے شک اللہ اور ان کے فرشتے یہ درود بھیجتے ہیں, رحمت صلات بھیجتے ہیں نبی پر. یا ایھا الذین آمنوا اے ایمان والو تم بھی صلات بھیجو, وسلموا تسلیما اور خوب سلام بھیجو. سلموا سلام بھیجو, تسلیمن مانے خوب, تسلیمن باب یہ مفعول تاکید کے لیے آیا ہے, کسی چیز کی تاکید کرنا ہوتا ہے تو اسی لفظ کا ایک صیغہ بعد میں پھر استعمال کرتے ہیں. سلیم کافی تھا, تسلیمن ہے اس کے بعد میں, تسلیمن میں نے خوب سلام بھیجنا, اس کی بڑی برکت آئی ہے. اس لیے آدمی درود شریف کو اپنا وظیفہ بنائے. صحابی کا واقعہ مشہور ہے کہ وہ حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں آئے اور عرض کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم, میں جو فرائض اور واجبات ہیں اس کے علاوہ جو میرے نوافل ہیں اس میں درود شریف بھی بہت کثرت سے پڑھتا ہوں, اور میں کتنی پڑھ لیا کروں؟ 100 پڑھ لیا کروں, یعنی 1/3. آپ نے فرمایا کہ بالکل 100 درود شریف کا وظیفہ میں رکھا کرو, اور اگر تم اضافہ کر لو تو کوئی حرج نہیں ہے. انہوں نے عرض کیا, آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے رجحان کو دیکھا کہ آپ بڑھا لینے کو ترجیح دے رہے ہیں, تو آپ نے کیا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم تو میں ایسا کرتا ہوں کہ جو میرے اپنے ہر مسلمان کو کچھ وظیفے بھی رکھنا چاہیے، زائد اعمال، نوافل جس کو کہتے ہیں، کچھ نفل پڑھ رہا آدمی، اشراق ہے، تحجد ہے، چاہت ہے، کچھ روزے رکھ رہا آدمی، کچھ ذکر کر رہا، قرآن پاک کی تلاوت کر رہا، یہ نہیں کہ بس قاعدہ قانون کا اللہ سے جوڑ ہے، ایسا نہیں ہونا ہے، بس تم نے پانچ نمازیں لگائی نا، یہ لو پانچ نمازیں تمہاری، تم نے تیس روزے رکھ دیے نا، یہ لو تیس روزے تمہارے، ایسا حساب کتاب کا تعلق اللہ سے آدمی اسی پر قناعت نہیں کرنا چاہیے، کیونکہ حساب کتاب سے آگے گئے تو پھر حساب کتاب پہ کسی نہ کسی نہ کسی درجے میں آ جاتا ہے آدمی، تو اس لیے زیادہ ہوں. صحابہ کی عادت تھی، انہوں نے کہا تو پھر ایسا کرتا ہوں میں کہ اپنے وظیفوں میں اور اپنے معاملات میں میں آدھا جو ہے ہاف جو ہے درود شریف رکھ لیتا ہوں اور بقیہ آدھا دوسرے اعمال کر لوں گا. فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہ بالکل ٹھیک ہے، آپ چاہو تو اس میں اضافہ کر لو. تو انہوں نے کہا کہ پھر ایسا ہے کہ دو سلوس ٹو تھرڈ یہ میں درود شریف کر لیتا ہوں، بقیہ دوسرے اعمال. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، چاہو تو اور اضافہ کر لو. انہوں نے فرمایا کہ پھر میں ایسا کرتا ہوں کہ میں اپنے جو وظائف ہیں وہ سب ادھر ادھر کے چھوڑ کے صرف درود شریف کو ہی اپنا وظیفہ بنا لیتا ہوں. آپ نے فرمایا بالکل ٹھیک ہے، ادھر یفا ہم، فرمایا کہ تمہارے سارے ہم اور غم کا علاج ہے یہ، سارے ہم اور غم کا علاج ہے. آپ اندازہ لگائیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم درود شریف کی کتنے فضیلت بیان فرما رہے ہیں. یہی وجہ ہے کہ اس کی کثرت کا حکم دیا گیا. حافظ ابو زرعہ امام بخاری رحمۃ اللہ علیہ کے اساتذہ میں سے بڑے محدث گزرے ہیں، محدث بھی، امام حدیث بھی تھے اور امام رجال میں سے بھی تھے. یعنی کسی آدمی کو انہوں نے اچھا کہا تو وہ اچھا شمار ہوتا ہے، کسی کو اچھا نہیں کہا تو وہ اچھا نہیں شمار ہوتا. اس کا ایک الگ امام ہوتا ہے، حدیث کا امام الگ ہوتا ہے، آدمیوں کا امام الگ ہوتا ہے، اس کو ائمہ رجال کہتے ہیں، ائمہ اسماء الرجال کہتے ہیں. حافظ ابو زرعہ جو ہے اسماء الرجال کے امام میں سے بھی تھے، تو وہ آدمیوں کو بھی بتا دیتے تھے کہ کس کی حدیث لینا ہے، کس کی نہیں لینا ہے. اس کے وہ جج بھی تھے. ان کا انتقال ہو گیا، کسی نے ان کو خواب میں دیکھا تو وہ فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھ رہے ہیں. انہوں نے کہا کہ ایک تو یہ کہ آخرت میں نماز کی کیا ضرورت ہے بھائی، اصل بات یہ کہ جس کو ثواب کے لیے نماز پڑھنا ہے اس کو دنیا میں نماز پڑھنا ہے، جس کو مزے کے لیے پڑھنا ہے اس کو آخرت میں بھی پڑھنا ہے. کیونکہ اللہ کی عبادت میں ایک مزہ ہے جو مزہ کھانے پینے میں نہیں ہے، اس سے بھی زیادہ ہے جو اللہ والوں کو عبادت میں آتا ہے. قرۃ عینی فی الصلاۃ، حضور نے فرمایا کہ میری آنکھوں کی ٹھنڈک نماز میں ہے. ان کو دیکھا کہ فرشتوں سے نماز پڑھ رہے ہیں، ان سے پوچھا کہ فرشتوں کے ساتھ نماز پڑھیں، اتنا بڑا مقام آپ کو ملا کیا ہوا؟ تو ان کو کہا گیا کہ تم نہیں جانتے ان کو کہ یہ کون ہے، یہ وہ آدمی ہے جس نے 1,000,000 حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں. یہ اس وقت فرشتوں نے یہ کوٹ کیا ان کو، یہ وہ آدمی ہے کہ جس نے 1,000,000 حدیثیں اپنے ہاتھ سے لکھی ہیں، اس کا یہ مقام ہے ہمارے پاس کہ فرشتے اس کے ساتھ نماز پڑھنے کو سعادت سمجھ رہے ہیں. ایسا مقام ہوتا. آپ نے کتاب سنی ہوگی، ایک کتاب ہوتی ہے درود شریف کی، دلائل الخیرات اس کا نام ہے. دلائل بہت سے درود شریف اس میں لکھے ہوئے ہوتے ہیں، اس کے منزلیں بنی ہوئی ہیں کہ آپ 7 دن میں اس کو ڈیوائڈ کر لو، اپنی سہولت کے واسطے پڑھ لو. دلائل الخیرات جنہوں نے لکھی ہے نا، وہ کیوں لکھی ہے پتہ ہے؟ ایک مرتبہ وہ ایک گاؤں میں گئے، وہاں ان کو نماز کا وقت ہو گیا تو نماز پڑھنا تھا. کنواں پہلے یہ نظام تو نہیں تھا پانی کا، کنویں پہ پہنچے جہاں سے پانی نکالنا تھا، وہاں پہ ڈول نہیں تھا جس سے پانی نکالا جاتا ہے، وہ انتظار میں تھے کہ پانی کیسے نکالا جائے. ادھر سے ایک لڑکی پانی لینے کے لیے آئی، اس نے کہا کیا قصہ ہے؟ کہنے کہ میں وضو کرنا چاہ رہا ہوں، نماز کے لیے پانی نہیں ہے. اس کے ہاتھ میں بھی ڈول نہیں تھا. اس نے کہا تم پانی کیسے لیتے ہو؟ کہنے کہ میں بھی لیتی ہوں پانی. اس نے اس میں تھوکا، اس کنویں میں تھوکا، وہ پانی کنویں کے اوپر آ گیا. اس نے اپنا برتن بھرا اور چلی گئی. انہوں نے بھی اپنا برتن بھرا، وضو کر لیا، وہ چل جانے لگی، اس کے پیچھے بھاگے، کہنے کہ بی بی ایک بات بتا کے جا، یہ تو بتا کہ یہ قصہ کیا ہے، ہوا چاہیے ادھر تھوڑا سا تم نے لواب ڈالا کنویں میں اور ادھر پانی پورا اوپر آ گیا. کہنے لگے میرا وظیفہ درود شریف ہے، میں صرف درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، فرائض کے بعد میں درود شریف پڑھتی رہتی ہوں، اللہ نے میری زبان میں یہ تاثیر دی ہے کہ کنویں میں اگر لواب ڈال دوں اللہ پاک کنویں سے پانی کو اوپر کر دیتا ہے. بس اتنے متاثر ہوئے کہ پھر انہوں نے یہ دلائل الخیرات لکھی، درود شریف کی جو کتاب ہے وہ اس کے بعد انہوں نے لکھی. ان کا جب انتقال ہوا تو عرصے تک ان کی قبر سے مشک و عنبر کی خوشبو مہکتی تھی، دور دور تک مہکتی تھی. اللہ پاک نے بڑا مقام دیا. اس لیے مسلمانوں کو اللہ نے فرمایا کہ تم اپنے نبی سے جڑے ہوئے رہو، اور اس کے طریقوں میں سے ایک طریقہ یہ ہے کہ درود شریف پڑھو کثرت سے، چلتے پھرتے اٹھتے بیٹھتے، آدمی دن کے اندر رات میں کچھ نہ کچھ وظیفہ اس کا مقرر رکھے کہ درود شریف کی کثرت کرے. اور اگر کسی آدمی کو پورا دن گزر جائے درود شریف ہی نہ پڑھے تو یہ بہت افسوس کی بات، بہت ہی افسوس کی بات. جس روز مجھ کو یاد ہے محمد نہ آ سکی، وہ دن نہیں ہے عمر وفا کے حساب میں، وہ تو بے وفائی کا دن ہے، وہ تو اپنے نبی سے جفا کا دن ہے. جس روز مجھ کو یاد محمد نہ آ سکی، وہ دن نہیں ہے عمر وفا کے حساب میں. اللہ پاک ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. سنتیں پڑھ لیجیے.